حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين الأخير والأخير رسولنا المصدق 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 الكريم
اٹھائیس رجب کی شب میں ارشاد فرمایا
حضرت کی جتنے بھی کلمات اپنی حیات طیبہ میں بالخصوص مطالبہ بیعت کے بعد حضرت نے جو کلمات ارشاد فرمائے مدینہ سے لے کر کربلا، یہ کل 22 مقامات بنتے ہیں، مدینہ سے مکہ تک، پھر مکہ کے 4 مہینے 5 دن یہ شامل کریں، اور اس کے بعد پھر مکہ سے کربلا۔ ان 22 مقامات میں مختلف گفتگویں، مختلف شخصیات سے ملاقاتیں، اپنوں سے، بیگانوں سے، دوستوں سے، دشمنوں سے جو باتیں ہوئیں، ایک ایک بات اہمیت کی حامل، لیکن فلسفہ پیام حسینی کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ مومن اور معاون حضرت کا وہ خطبہ اور کلام ہے جو آپ نے مدینہ چھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر جو وسعت ہے، جو جامعیت ہے، باقی کلاموں کی نسبت حد درجہ سے زیادہ، اپنے قیام اور اپنی لہجت اور اپنی تحریر کی بنیاد اور اساس کو بیان فرمایا، وہ ختمی مرتبت کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیا، اور عجیب ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقائد کا تفصیلی بیان کیا۔ حضرت کا یہ جملہ کہ وَأُسی و بصیرت جدی رسول اللہ، یہ خود بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میرا خاص طور ارادہ ہے، اور آج میں نے چاہتا تھا کہ میں اسی پہلو سے، چونکہ چند سال پہلے جب میں حاضر ہوا تو ایک موضوع جو شروع کیا گیا اور ختم نہیں ہو پایا، وہ بعثت، غدیر، عاشورہ، مہدویت۔ قیام حسینی کو سمجھنے کے لیے بعثت رسول کو سمجھنا ناگزیر، اس لیے آقا نے یہ اپنا منشور بیان کیا، فرمایا وہ اسی میں نیا کام نہیں کروں، وہ اسی رو بے سیرت جدی رسول اللہ، وہی کروں گا جو میرے جد کی سیرت ہے۔ یعنی آج اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ ہوتے تو میرے نہیں وہی کرتے جو میں کر رہا ہوں۔ اسی بات کو شاہ عبد العزیز دہلوی نے اپنی کتاب صرف و شہادتیں میں بیان کیا، پوری کتاب کو موضوع کی ایک بات کہ باقی انبیاء کو جو فضائل ملے اللہ نے وہ سارے فضائل ختمی مرتبت میں جمع کی، لیکن ایک فضیلت بظاہر ہمیں ختمی مرتبت کی زندگی میں نظر نہیں آتی، اور وہ شہادت، اور شہادت درجہ رفیعہ، اس کا بلند مقام، تمام فضیلتوں میں سے فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک اور نیکی، لیکن شہادت سے بڑی کوئی نیکی۔ تو کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا امام الانبیاء سید الرسل اپنے حبیب کو اس شرف سے محروم رکھتا، اس پر پوری کتاب لکھی ہے۔ خاندان بنی اللہ کے چشم و چراغ عبدالعزیز دہلوی صرف الشہادتین، دو شہادتوں کا راز، یعنی شہادت حسن اور شہادت حسین، اور یہ بیان کیا، پوری کتاب کا نچوڑ یہ جملہ نتیجہ دیا کہ بظاہر پیغمبر کو یہ شہادت نہیں ملی، اور باقی بہت سارے انبیاء شہید ہوئے، اس کا مطلب وہ اس شرف میں پیغمبر سے بڑھ گئے، اور ایک فضیلت میں انہوں نے پیغمبر سے تقدم حاصل کیا، آگے بڑھے، تو یہ ماننا پڑے۔ درحالی کہ ایسا نہیں، ختمی مرتبہ تمام تر کمالات اور فضائل کی نسبت واجد، ہر وہ فضیلت جو تصور کی جا سکتی ہے وہ بالفعل آپ کی ذات میں پائی جاتی ہے، تو کیا اس میں شہادت کو کم کرے گا؟ نہیں، شہادت حسن بھی شہادت رسول ہے، اور شہادت حسین بھی شہادت رسول ہے۔ اگر ختمی مرتبہ عہد حسن میں ہوتے تو بے عینی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا, اور اگر عہد حسین میں ہوتے تو بے عینی ہی وہی انجام دیتے جو امام حسین نے انجام دیا. یہ وحدت کردار ہے. یہ جو جملہ آقا نے ارشاد فرمایا وہ اسی ہو بے سیرت جد کی رسول اللہ, میں اس سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں, بعثت کو آشور سے متصل کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن شاید میں یہ آج بیان نہ کر سکوں. عمر سے یہ خواہش کی گئی کہ میں سابقہ جو گفتگویں ہوئیں ان کے خلاصہ بیان کر کے اس کو اس کے ساتھ متصل کروں تاکہ پھر سے وہ کیفیت اور وہ آمادگی ہو جائے. تو میں چند جملے اس بات اس حوالے سے عرض کروں, اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں 14 پہلو لکھ کے لایا, کردار رسول اور البتہ الا ماشاء اللہ, لیکن میں تبرکاً 14 پر انحصار کر رہا ہوں. ظاہر ہے باقی مطالب بھی بیان کریں, لیکن اس سے پہلے جو سفر غار سے شروع ہوا وہ ایک مکان تک پہنچا, اور پھر مکان سے جو سفر شروع ہوا یہ میدان تک چلا, اور پھر میدان سے ہوتے ہوئے یہ سفر صحرا تک پہنچا. یہ سفر بعثت, غدیر, عاشورا اور مہدویت. غار سے پہلی وحی جبرائیل, یہ نقطہ آغاز کمال انسانی کے لیے, اور پھر اس کے 3 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبت نے اپنی سری دعوت کو علنی طور پر آغاز کیا, اور پھر 20 سال یہ سفر جاری رکھا, اور ان 20 سالوں میں سے جب صرف 3 مہینے اور 28 دن رہ رہے تھے تو آپ کو امر کیا گیا. البتہ یہ حکم آپ کو زیقات میں نہیں دیا گیا, زیقات میں یاد دہانی کروائی گئی اور بتایا گیا کہ اب اس پیغام پر عمل کرنے کا وقت آ گیا, ورنہ یہ پیغام پہلے دیا گیا. کب؟ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین, کہ معراج کی شب خدا نے اپنے حبیب کو بلایا تمام بلندیوں سے ہوتے ہوئے, ایسا مرحلہ کہ جہاں کوئی مکان اور مقام وجود نہیں رکھتا, اور یہ وہ منزل ہے کہ دنا فتدل کہ حبیب اور محبوب ایک دوسرے سے قریب ہوں, فتدل اور قریب. فکانا قاب قوسین, یہاں تک کہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان 2 کمانے او ادنا یا اس سے بھی کم, کتنا کم خدا کو پتا ہے, مصطفیٰ کو پتا ہے, یا اسے پتا ہے جس کے لہجے میں خدا مصطفیٰ سے گفتگو ہو رہا ہے. اتنے قریب ہو کر خدا نے مصطفیٰ سے کیا بات, یہ صرف قرب مقصود تھا نہ, خدا خالق عقل, خدا حکیم. یہ ممکن نہیں کہ صرف اس مقصد کے لیے ختمی مرتبت کو بلایا جائے. کیا کہنے کے لیے, یہ خود قرآن نے بیان کیا, ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا, پھر فا فا اوحا الى عبده ما اوحا, پھر وحی کی اپنے عبد پر, اپنے بندے پر, کیا ما اوحا, اسے پتا ہے کہ کیا کہا, بیان نہیں کیا ہے. قرآن پیغمبر پر 3 طرح سے نازل ہوا, ایک حصہ جبرائیل کے ذریعے, ایک حصہ جبرائیل کے بغیر براہ راست قلب مصطفیٰ پر وحی آئی, اور یہ آیات بھی انہی میں سے, چونکہ جبرائیل تو بیت المعمور تک رک گئے چوتھے آسمان پہ، اور پیغمبر نے کہا بھی کہ آؤ، لیکن جبرائیل نے کہا لو دنوں کو اوم بولتن لحترک، ایک پورا برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے، جبرائیل نہیں جا سکتے، اکیلے پیغمبر گئے، اس لیے یہاں جبرائیل شامل نہیں. اور ایک اور طرح سے بھی قرآن نازل ہوا لیکن وہ میری گفتگو کا حصہ ہے. تو فاوحا الی عبده ما اوحا، وہی جو کی خدا کو بتا، مصطفیٰ کو بتا، اس پیغام کے لیے ختمی مرتبہ کو معراج پر بلایا گیا. یہاں سے اس پیغام کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. اور پھر وہ مرحلہ آیا جب ختمی مرتبہ کی زندگی سے 3 مہینے اور 28 دن باقی، اب خدا نے دوبارہ یہ پیغام بھیجا، یا ایوہ الرسول بلغ ما. اب اس ماں کو اس ماں سے ملائیے، فاوحا الی عبده ما اوحا، وہی کی جو کی. اب اس ماں کے ابلاغ کا وقت پہنچا تو بلغ پہنچائیے، کیا ما جو انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. ابھی نہیں کہا، پہلے شب معراج جو آپ کو بلایا گیا. فلسفہ معراج دو چیزیں، ایک تحویل نور فاطمہ زہرا، وہ سیب بہشتی کھلایا گیا پیغمبر، اور دوسرے ان 14 کی ولایت کا پیغام. یہ دو چیزیں اسارا ہیں معراج کا. باقی جو فرشتوں سے ملاقات ہوئی، ارواح انبیاء سے ملاقات ہوئی، باقی جو مناظر اور چیزیں دکھائی گئی، یہ ضمنی چیزیں، ذیلی چیزیں. روح معراج دو چیزیں، ایک 14 کی ولایت کا پیغام، دوسرے ان 14 کی ولایت کی محافظہ کے نور کا انتقال اور تحویل، اس لیے بلایا گیا. اور اب آپ کی زندگی آخری مرحلے میں، اور اس سے پہلے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پہنچائیے. ایک عجیب پہلو، ختمی مرتبہ کی زندگی میں ہزارہا اور ہزارہا احادیث جو علی سے متعلق ہیں، بقول ابن عباس حبر الامہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے علی ابن ابی طالب سے متعلق 23,000 احادیث کو سنا ہے. 23,000 یہ غیر معمولی تعداد ہے، اور یہ سننے والے صرف ابن عباس ہیں. ابن عباس ہر جگہ موجود نہیں، اور ایسا نہیں جیسے چند لوگ اکٹھے ہوں تب پیغمبر علی سے متعلق بات کرتے تھے، نہ. جمہور اور سواد اعظم کی جو بنیادی کتابیں حدیث کی، میں نے ان میں یہ بات پڑھی. یعنی کہ پیغمبر اب انتظار کریں کہ کچھ لوگ جمع ہو جائیں تب بات کریں، غار ثور سے جب نکل رہے تھے، باہر نکل رہے تھے، جب ہجرت کے موقع پر غار ثور میں قیام کیا، 3 دن رکے، اور تیسرے دن جب نکلے تو کون ساتھ تھا؟ عبداللہ بن عثمان بن عامر، جن کی کنیت ابو بکر ہے، جمہور اور سواد اعظم کے پہلے خلیفہ، تیسرا کوئی ساتھ نہیں، صرف جمہور کے پہلے خلیفہ جو بنے وہ پیغمبر کے ساتھ ہیں. اور آپ پڑھیں امام حاکم نشاپوری نے کیا لکھا، جیسے ہی غار سے باہر آئے تو ابو بکر کے ہاتھ پر ختمی مرتبہ نے ہاتھ رکھا، اور یہ جملہ کا یاد رکھا، کفی و کف علی فی العدل سوا. اے ابو بکر یاد رکھ، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ یہ عدالت میں برابری کی منزل پر. یعنی پیغمبر نے کسی خاص موقع پہ
یہ نہیں کہ جب لوگ جمع ہوں تو بات کریں، نہ، ہر مرحلے پر اور عجیب عجیب لفظوں سے. یہ بھی امام حاکم نشاپوری نے تحریر کی. کون ہے امام حاکم نشاپوری؟ وہ شخصیت جنہوں نے مستدرک علی صحیحین لکھی. مستدرک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، اور امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم تعلیف کی. ان کے معیارات، ان دو نے شخصیات کے معیارات کہ وہ حدیث جو ان معیارات پر پوری اترے گی ہم صرف اس حدیث کو لیں گے. تو اب انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا، لیکن بہت ساری ایسی احادیث بچ گئی جو ان تمام معیارات پر پوری اترتی تھی کہ جو امام اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج کے مد نظر تھے. انہوں نے اختصار کے مد نظر یا زخامت سے بچنے کے لیے جن حدیثوں کو چھوڑا تھا انہی معیارات کو بنیاد قرار دے کر امام نے حاکم نشاپوری، دنیا اہل حدیث میں چلے جائیں کسی اہل حدیث عالم سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ پہاڑ سے وزنی نام ہے ان کے نزدیک. یہ امام حاکم نشاپوری کہ جنہوں نے انہی احادیث کو جمع کیا جو ان معیارات پر پوری اترتی تھی، اور یہ لکھا ہے، کہا کہ پیغمبر جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تھے، ایسا سفر جس میں علی نہ ہو، یا علی کو کسی مہم پر بھیجتے تھے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن نہ لے کے آنا کہ میں زندہ رہ جاؤں اور علی نہ ہو. یہ عجیب ہے، اس کی گہرائی کو اب میں بیان نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے دن کا آغاز طلوع آفتاب سے ہوتا، انجام غروب آفتاب پہ ہوتا ہے. پیغمبر کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ابن ابی الحدید المعتزلی نے لکھا، پیغمبر کے دن کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ علی کون؟ پیغمبر سب سے پہلے سحر میں، حتیٰ تہجد پڑھنے سے بھی پہلے، یہ ابن ابی الحدید المعتزلی نے لکھا، نماز تہجد سے بھی پہلے یا علی کے پاس جاتے تھے یا علی آ جاتے تھے، اور علی کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دن کے اس مرحلے کا آغاز کرتے تھے، اور رات سونے سے پہلے سب سے آخر میں پیغمبر علی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. عجیب ہے، اس کی حکمتیں میں عرض نہیں کر سکتا. اور پھر جو حضرت کی زیارت سے متعلق آپ کے جملے، آپ کو دیکھنے سے متعلق، علی کو دیکھنا یعنی پیغمبر اللہ کی عبادت سے دن کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کی عبادت پر دن کو مکمل کرتے ہیں. یہ خود فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، یہ اہمیت ہے زیارت علی کی. یہ ایک طرف، اور ہر روز اور دن میں کئی مرتبہ، بارہا اور بارہا، لیکن ان احادیث کی حیثیت الگ ہے. حتیٰ جو آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں بعثت سے 3 سال بعد، رحلت سے 20 سال پہلے، جو کہا مَنْ یُوَاصِرُنِي فِي هَٰذَا الْأَمْرِ هُوَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي، تو کون کھڑا ہوا؟ علی. وہ باتیں بھی بجائے خود، اس لیے کہ وہ چند لوگوں نے سنی، وہ جو چند قریبی تھی، لیکن غدیر کے بعد وہ حدیث جو 30,000 افراد نے سنی وہ اہمیت کی حامل ہے. اسے امام اسماعیل بخاری نے اور امام مسلم بن حجاج نے ایک حد تک بیان کیا، ایک حصہ بیان کیا، کامل بیان نہیں کیا، لیکن امام حاکم نشاپوری نے اس حدیث کو مکمل کیا. امام اسماعیل بخاری نے یہاں تک لکھا، غزوہ تبوک، آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک ختمی مرتبہ کی زندگی کے آخری مراحل میں انجام پایا، 83 جنگوں میں سے 27 میں پیغمبر نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی، اور ان میں سب سے آخر میں جس غزوہ میں شرکت کی، غزوہ تبوک، اگرچہ جنگ نہیں ہوئی، البتہ میں مختصر طور پر اس لیے کہ یہ خود غدیر شناسی میں اور کربلا شناسی میں غزوہ تبوک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے میں چند جملے تبوک سے متعلق عرض کروں. 9 ہجری میں یہ جنگ لڑی گئی, 9 ہجری لڑی نہیں گئی, مطلب پیغمبر نے سفر شروع کیا اور رجب کے مہینے میں پیغمبر نے, آپ کو خبر ملی شام سے تاجر آئے کہا کہ ہلکر ہرکل روم یہ آپ پر فوج کشی کا ارادہ رکھتا ہے اور اس نے پیش قدمی شروع کر دی اور تبوک کے مقام پر یہ آگے بڑھ رہا ہے, مدینے کی طرف چلا رہا ہے. تو ختمی مرتبہ نے اس موقع پر اعلان کیا کہ سب افراد میرے ساتھ جائیں, مدینے سے بھی اطراف مدینہ سے جو افراد جب لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن اس موقع پر بہت سارے افراد, اکثریت وہ تھی کہ جو جنگ سے جی چرا رہے تھے, اس لیے کہ مشکل مرحلہ تھا. ایک تو گرمیوں کی شدت اور موسم گرما پورے عروج پر تھا, دوسری بات یہ کہ 3 دن سے بارشیں بہت کم ہوئی تھی اور اس دفعہ کھل کے بارشیں ہوئی تھی, جس کی وجہ سے اناج وافر تھا, غلہ وافر تھا, فصلیں پک کے تیار ہو چکی تھی, درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے. تو 3 سالوں کی بھوک کے بعد اب جب کہ فصلیں اور غلے پوری طرح سے تیار ہیں, عین اس وقت میں گرمی کے موسم میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کے جانا, یہ مشکل مرحلہ. تیسری بات کہ ختمی مرتبت کے پاس جو گھوڑوں کی تعداد تھی یہ بہت کم تھی, یعنی 20 صحابہ کے لیے, 20 مسلمانوں کے لیے ایک گھوڑا, اور باری باری 19 پیدل چلیں گے, ایک سوار ہوگا, پھر ایک کے بعد دوسرا سوار ہو جائے, تیسرا یہ مشکل. اور چوتھی مشکل کہ اب تک جتنی جنگیں لڑی مسلمانوں نے وہ ساری جنگیں علاقائی سطح قریب قریب لڑی ہیں, مدینے کے آس پاس لڑی ہیں, تھوڑا اور آگے چلے گئے عربوں میں لڑی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑی ہیں, اور یہ جنگ عالمی قوت قیصر روم, بادشاہ روم جو دنیا کی سب سے بڑی قوت مانا جاتا ہے, اس لیے اب پنڈیاں کام رہی ہیں, مشکل ہے کیسے جائیں, کیسے سامنا کریں, وہ بھی گھر سے اتنے دور چل کے جائیں, اتنا لمبا سفر. تو اب ہر ایک اکثریت بہانہ جوڑ سے کام کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے میں مریض ہوں, کوئی کہتا ہے میری زوجہ بیمار ہے, کوئی کہتا ہے میرے بچے بیمار ہیں, کوئی اور پریشانی ظاہر کر رہا ہے, ایک پیچھے جا رہا ہے, دوسرا پیچھے ہٹ رہا ہے, تیسرا پیچھے ہٹ رہا ہے. یہاں تک کہ آپ جا کے پڑھیں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 38 کہ پروردگار کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا, میں تمہیں اپنے سبیل اور راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور تمہارے قدم زمین میں گڑ گئے ہیں, آگے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو. آخر کیا ہوا کہ تم دنیا کو دین اور خدا پر ترجیح دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہاں تک کہ بڑی تنبیہ کے بعد اور مسلسل تشویق کے بعد 30,000 افراد ختمی مرتبت کے ساتھ نکلے, یہ سب سے بڑی تعداد. اس سے زیادہ جنگ حنین میں جو لشکر اسلام کی تعداد ہے یہ 10, باقی تمام جنگوں میں اس سے بھی کم. واحد جنگ جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے شرکت کی یہ غزوہ حنین, یعنی 30,000 مسلمان مدینے کی اکثریت پیغمبر کے ساتھ چلی. کچھ لوگ جنہوں نے بہانہ جوش سے کام لیا یہ رک گئے, یہاں تک کہ اب جب پیغمبر چلے تو یہ واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب کو پیغمبر اپنے ہمراہ لے کر نہیں گئے اور مدینے میں چھوڑا. اور اب یہ خطرہ تھا, ظاہر ہے کہ پیغمبر جا رہے ہیں, سب سے زیادہ انکار اس بات کا تھا اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اس جنگ میں حتمی طور پہ ہمیں شکست ہوگی, ناکام ہوں گے اور مارے جائیں گے. جس کے بعد اگر پیغمبر اسلام اور صحابہ بچ جائیں تب بھی بری طرح سے شکست ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ اس جنگ میں بہت چونکہ دور جانا ہے, اگر کامیابی حاصل ہو جائے تب بھی ایک بڑا وقت لگ جائے گا پہنچنے میں, لڑنے میں, پلٹنے میں. تو اب یہ اندیشہ تھا کہ اس درمیان میں جو دشمن ہیں, یہودی ہیں, اطراف کے مشرکین ہیں یا منافقین ہیں یا مدینہ میں رہنے والے ایسے افراد, عبداللہ ابن ابی جیسے افراد, اب خطرہ بالخصوص حرم رسول کہ آپ کا گھر جلایا جا سکتا ہے, آپ کے گھر والوں کو شہر سے باہر نکالا جا سکتا ہے, صحابہ کرام کے گھروں کو جلایا جا سکتا ہے. ایک عجیب سی کیفیت ہے غزوہ تبوک, اور اس لیے پیغمبر نے علی کو منسوب کیا کہ آپ رکے اور آپ میرے نائب بن کر مدینہ میں تمام تر انتظامات کو چلائیں گے, ادارہ کریں گے. اور جیسے ہی منافقین کو پتہ چلا کہ پیغمبر علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب ان کی کیفیت بدل گئی, اور اب غصہ ہے لیکن کس طرح سے ظاہر کریں. یہ کہنا شروع کیا ہر ایک ادھر سے ادھر سے آوازیں بلند کہ پیغمبر علی سے اکتا چکے, تنگ آ چکے ہیں. اس لیے پیغمبر نے اپنی جگہ پر علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا, ادھر چھوڑا کہ خود لے کے نہیں جانا چاہ رہے, بار خاطر ہے علی پیغمبر کے لیے اس لیے چھوڑ کر جا رہے. تو جیسی مولا متقیہ نے ہر زبان سے یہ بات سنی تو اب خود جنگی لباس پہنا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ختمی مرتبہ سے مقام جرف وادی جرف میں ملاقات, اور بتایا کہ اس طرح سے اہل مدینہ اور افراد مجھ پر تانہ زنی کر رہے ہیں. اس موقع پر ختمی مرتبہ نے جو حدیث فرمائی, یہ حدیث غدیر کے بعد جتنی بھی احادیث حیات نبوی علی علیہ السلام سے متعلق کہی گئی ان سب میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور سب سے زیادہ اساسی اور بنیادی کلام ختمی مرتبہ کا علی ابن ابی طالب سے متعلق ہے. اسے امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج اور باقی محدثین نے, امام احمد ابن حنبل نے اس کا ابتدائی حصہ ذکر کیا, لیکن امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں اسے مکمل طور پہ بیان کیا کہ پچھلا حصہ جو سب نے لکھا, کہا کہ علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے, ایک فرق ہے کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بتایا کہ اگر ہوتا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صرف علی ابن ابی طالب ہو سکتا. اب لیکن نہیں کہا, کا ایک فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, ورنہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے. یہ جملہ سب نے لکھا, آگے مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نیشاپوری نے لکھا لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی, یہ ممکن نہیں کہ میں چلا جاؤں دنیا سے یا منظر سے ہٹ جاؤں, دونوں صورتوں. اس لیے ختمی مرتبہ نے اذهب کا لفظ استعمال کیا, لا ینبغی ممکن نہیں ان اذهب میں چلا جاؤں الا وانت خلیفتی مگر یہ کہ صرف تو میرا خلیفہ ہوگا. تو آپ یہ مقام فکر, میں یہاں پہ رکنا چاہ رہا تھا لیکن ایک جملہ اور عرض کر کہ باقی ختمی مرتبہ نے جو 26 غزوات میں شرکت کی کسی میں پیغمبر کی قتل کی سازش نہیں ہوئی. اب اس جنگ کے حالات میں بیان نہیں کر سکتا, ظاہر پیغمبر تبوک کے مقام پہ پہنچے تو آگے کوئی خبر نہیں تھی, اور کیا پیغمبر نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے, لیکن غزوہ تبوک وہ میزان ہے جس نے مومن اور منافق کو الگ کر دیا ہے. اس لیے کہ بڑی بڑی شخصیتیں بہانہ جوئی سے کام لے رہے تھے, مدینہ میں بیمار, منافقین الگ ہوئے اور محققین آپ کے لاہور کی شخصیت ہیں, انہوں نے جو موازین ذکر کی اس میں سے ایک میزان غزوہ تبوک ہے, کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا, اور جو گئے جا کر جو راستے سے پلٹ آئے, عبداللہ ابن ابی کئی ہزار افراد کو لے کر واپس پلٹ آئے جس سے مسلمانوں کے حوصلے اور سرزد ہوئے. پھر راستے میں ایک مقام پر, مقام شرافت پر, یہاں تک کہ ختمی مرتبہ نے فرمایا پانی رس رہا تھا, تھوڑا تھوڑا آ رہا تھا جوہر میں اکٹھا, فرمایا اگر کوئی پہلے پہنچ جائے تو پانی نہ پیے جب تک سگ اکٹھے نہ ہو, لیکن جو افراد کچھ پہلے پہنچے انہوں نے پانی پیا. تبری, تاریخ تبری کی دوسری جلد میں لکھا کہ جن جن لوگوں نے پانی پیا تھا پیغمبر نے ان کے لیے بدعا کی اور ان پر لعنت کی اور کہا یہ ہمیشہ ملعون رہیں گے. یہ عجیب چیزیں غزوہ تبوک کی میں ان کو بھی بیان نہیں کر. پلٹتے ہوئے وہاں جا کر پیغمبر نے 20 دن قیام کیا, اگرچہ کہ کوئی فرد نہیں تھا دشمن کی طرف سے, لیکن ختمی مرتبت نے کچھ اور کام جو ضروری اہمیت کے حامل تھے انہوں نے انجام دیا. مختلف افراد قبیلوں کے سردار ان سے ملاقاتیں کی, ان کے لیے جزیہ کی رقم معین کی, انہیں اسلام کی دعوت دی. پلٹ کر جب آ رہے تھے اور ختمی مرتبت اس گھاٹی سے گزر رہے تھے جسے ایک مرحلہ تھا کہ بمشکل ایک فرد مشکل سے گزرتا تھا, بھی رات کا وقت. وہ کلام جو پیغمبر نے تبوک سے جاتے ہوئے علی سے متعلق کہا, اس پیغام کے بعد کیفیتیں بدل گئی تھی اور اب مسلسل سارے سفر میں چیمے گوئیاں ہو رہی تھی, منصوبہ بندی ہو رہی تھی, اور اب جو مدینہ میں رہ گئے وہ الگ, جو راستہ چھوڑ کر پیغمبر سے الگ ہوتے رہے وہ بھی الگ. جو آئے ان میں سے 12 افراد, انہوں نے عقبا اس گھاٹی, جیسی پیغمبر کی سواری داخل ہوئی رات کا وقت تھا, یہ پہلے سے وہاں پر جمع تھے, چہروں پر نقاب ڈالے اور انہوں نے کوشش کی کہ پیغمبر کی سواری کو گمراہ کرے. اور یہ گھاٹی اتنی اونچی تھی کہ اگر کوئی گر جائے تو اس کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں. ایک محدث بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں تحریر نہ کیا. ہر حدیث کی کتاب میں, ہر سیرت کی کتاب میں, ہر تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ پوری تفصیل سے موجود ہے. یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ 12 افراد, اور پیغمبر کو خدا نے پہلی خبردار کر دیا تھا. آگے حذیفہ یمانی پیغمبر کے ناکہ کی لگام لے کر جا رہے تھے اور ناکہ کے پیچھے حضرت عمار یاسر اسے ہانک رہے تھے, اور جیسے ہی ان منافقین نے اس موقع پر پیغمبر کی سواری کو دیکھا تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اسے بھڑکانا چاہا, اچانک سے آسمان پر بجلی چمکی جیسے بھی روشنی ہے. اگر فرض کر یہاں اندھیرا ہو جائے اور کوئی نظر نہ آئے تو آپ اپنی جیب سے یہ ڈیجیٹل بٹیرا نکالیں گے, کسی کے پاس اگر ٹارچ جب وہ نکال کے لگائے, بالکل اسی طرح سے یہ کون آیا اچانک, بجلی چمکی اور وہ 12 افراد جن کے چہروں پر نقاب تھے آیا ہوئے اور ختمی مرتبت وہاں پر روکے. یہ 12 افراد بھاگ کھڑے, ختمی مرتبت نے آواز بدل, بھاگنے نہ پڑے, یہ جملے تمام تعلیم بھاگے منہ چھپا رہے. اور ایسے موقع پر جناب حذیفہ کو پیغمبر نے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اے حذیفہ ان 12 افراد کے نام سننا چاہتے, جاننا چاہتے, کہ جیسے آپ مناسب سمجھے. پیغمبر نے ان 12 افراد کے نام بتائے اور کہا ان 12 میں سے 8 افراد وہ ہیں جو انہوں نے ایک مخصوص قسم کا پھوڑا جسم پر ابھرے گا, یہ ان کی موت کا سبب ہوگا. اور غزوہ تبوک کے بعد یہ 12 افراد مسلسل عہد رسول میں جو ان کی کیفیت تھی, اور بعد از رحلت رسول لوگ مسلمان صحابہ کرام صحابہ اور منافقین کو جس ذریعے سے الگ کرتے تھے وہ حضرت حذیفہ یمانی کو دیکھتے تھے کہ کس کے جنازے میں جا رہے ہیں, کس کے جنازے میں نہیں جا. یہاں تک ایک معروف شخصیت سالہ سال جناب حذیفہ کے پیچھے پڑے, مجھے بتا دیں اور 12 افراد کے نام. اور جناب حذیفہ کہتے کہ کیا تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میں ختمی مرتبت کا راز فاش کروں گا, جبکہ انہوں نے مجھے حکم دیا. انسان کا ظرف ہوتا ہے کہ اتنا صبر کرے, کبھی تو چھلک جاتا ہے, اور ایک موقع پہ چھلک گیا. کہا حذیفہ آپ بتائیں یا نہ بتائیں, میں جانتا ہوں میرا نام بھی ان میں تھا. کہا اگر آپ خود بتا رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں اب بھی نہیں کہہ سکتا چونکہ مجھے رسول نے منع کیا تھا. ان 12 میں سے 1 فرد, اسے تاریخ طبری میں بھی لکھا گیا, اسے ابن ابی حدید نے شرح ناجو البلاغہ کی 6ویں جلد میں بھی لکھا کہ امام حسن مصطفیٰ جب شام تشریف لے کر گئے اور معاویہ ابن ابو سفیان سے گفتگو شروع ہوئی تو کہا کہ اے فلاں, کیا وہ 12 افراد جنہوں نے میرے جد رسول اللہ کی سواری کو گمراہ کر کے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا کیا ان 12 میں سے ایک تمہارا باپ بھی نہیں تھا؟ اعتراف کیا, یہ مورخین نے لکھا, اعتراف کیا. یہ موضوع اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد ختمی مرتبت کی زندگی ایک رسک پر, یعنی اس کے بعد بھی پھر کوششیں کی گئی. اب آپ سمجھ سکتے ہیں, یعنی جیسی باقاعدہ طور پر ختمی مرتبت نے 30,000 افراد کے سامنے علی ابن ابی طالب کی خلافت کی بات کی, آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہوئے, اور اس کے بعد جو مدینے کی فضا تھی وہ بھی بدل گئی, اور مدینے کی سیاست میں بھی تبدیلیاں آنا شروع, لوگوں کی ملاقاتیں قبائل کے سرداروں سے اطراف میں ادھر ادھر. بس اب میں خلاصہ کروں, اپنے عزیز کی خواہش کے احترام میں یہ البتہ باتیں میں نے پہلے نہیں عرض کی, لیکن اب میرے ذہن میں آئیں تو میں نے چاہا کہ یہ پہلو بھی ضرور بیان کر دوں. اس سے اہم ترین مرحلہ غدیر, غزوہ تبوک کو جو میں نے پڑھا, باقی حیات نبوی کو پڑھا. غزوہ تبوک غدیر کا پیش خیمہ ہے, غزوہ تبوک غدیر کی تمہید ہے, غزوہ تبوک غدیر کی اساس ہے, اور اس کے بعد پھر غدیر. وہ پیغام جو معراج پر بلوا کر دیا گیا تھا وہ اب حکم ہوا کہ اسے منتقل کرے, اور اب پھر پیغمبر کی جان کو پہلے سے زیادہ خطرہ ہے. اس لیے خدا نے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کریں اور ڈریں نہیں, گھبرائیں نہیں, میں وعدہ کرتا ہوں, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ اعلان غدیر کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا, شاید کبھی میں یہاں عرض کر کے جا بھی چکا ہوں غدیر کی جزیات, لیکن ایک المیہ, ایک نوحہ اور ایک در. جب تک میں تشفی نہیں ہوں تو میں پھر اس کا اظہار کرتا ہوں, تو صرف ایک جملہ عرض کروں. ہمارے پاکستان میں, ہندوستان میں, قریب میں اردو زبان افراد وہ اس دن کو یہ سمجھتے کہ غدیر میں پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کا بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی المولا کا, یہ کل داستان ہے, یہ کل واقعہ, اور بس نہ ہر کے جیسا ہے. یہ جملہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس سے بھی پہلے کئی مرتبہ بیان کیا, یہاں تک کہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی, جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی, انہوں نے خود اپنی تفسیر قرآن میں یہ لکھا کہ جیسے ہی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل ہوئی انما ولیکم اللہ, تو فوراً بلا فاصلہ پیغمبر نے یہ جملہ زبان سے جاری کیا, من کنت مولا ہو فہاس علی المولا. اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ کہ ہرگز من کنت مولا کے اعلان پر دین مکمل نہیں ہوا, نعمت تمام نہیں ہوئی, اللہ راضی نہیں ہوا, کافر مایوس نہیں ہوا, اسلام پروردگار کے ہاں پسندیدہ دین قرار نہیں پایا. کب دین مکمل ہوا جو آیت غدیر کے بعد نازل ہوا, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے, فلا تخشوہم واخشون, ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا, اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے آج کے دن اسلام کو تمہارے لیے رضی اللہ قرار دے دیا. یہ معنی قریب ترین, رضیتو یعنی میں نے اسلام کو رضی اللہ قرار دے دی. تو جب اسلام علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان سے پہلے رضی اللہ نہیں بن سکتا, تو کوئی علی اور اس کے بیٹوں کی ولایت کو اسلام سے نکال کر خود رضی اللہ کیسے بن سکتا؟ جب دین خدا یہ پانچ باتیں غدیر کے دن, ایک کافر مایوس ہوا فلا تخشوہم واخشون, دین مکمل ہوا, نعمت تمام ہوئی, اللہ راضی ہوا. اسلام مسلمانوں کے لیے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ دین قرار پایا. کیوں؟ کیا ہوا اس دن؟ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے عاشورہ کی. اب یہاں سے عاشورہ کا سفر شروع ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے ان کے احترام میں، لیکن پھر میں نے وہ بات جو شاید ان کو مطلوب تھی وہ میں نے نہیں عرض کر سکا، لیکن بس اسی پہ اکتفا کریں گے. غدیر میں کیا ہوا؟ غدیر کا طرح امتیاز کیا ہے؟ غدیر کی انفرادیت کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نے علی کا بازو پکڑ کے بلند کیا، نہ، میں نے جتنی تاریخیں پڑھی بازو کی بات نہیں، پیغمبر نے علی کو اپنے آگے کیا اور خود علی کے پیچھے ہوئے، یا خود کھڑے تھے اور علی کو اپنے آگے لے کے آئے، اور آگے لانے کے بعد اس جگہ سے دونوں ہاتھوں سے پیغمبر نے علی کو بلند کیا اور سب نے دیکھا. اتنا بلند کیا کہ پیغمبر اسلام کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی اور خود پیغمبر پیچھے چھپ گئے. یہ بھی عملی اعلان کا طریقہ ہے کہ جب بھی میں چھپ جاؤں تو میرے سامنے علی ابن ابی طالب ہو. دائیں بائیں نہ دیکھنا، ادھر ادھر نہ جانا. اگر کبھی تمہاری نگاہوں سے مصطفیٰ اوجھل ہو جائے تو پھر صرف مصطفیٰ نظر، پھر مرتضیٰ نظر آنا چاہیے، پھر کسی اور نقطے پر جا کر تمہاری نگاہیں نہ ٹکیں. اور اس کے بعد جو دوسرا کام کیا، ایک علی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو دوسرا کام جسے تمام محدثین نے لکھا، ابو الفداء ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ علی کہتے کہ عم منی رسول اللہ یوم الغدیر اسمہ الصحاب. یہ ابو الفداء ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت نقل کی، کہا کہ علی یہ کہتے ہیں کہ غدیر کے دن پیغمبر نے اپنا مخصوص امامہ جس کا نام صحاب تھا اسے اتار کر میرے سر پہ خود پہنایا. یہ ایک بار وہ من کن تو مولا کہا، پھر علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا، پھر علی کو بلند کیا، اس کے بعد علی کو امامہ پہنایا، پھر علی کے ہاتھ پر بیعت کروائیے. بیعت کروائیے، اگر بیعت کوئی صرف مولا کا معنی دوستی ہے تو پھر بیعت کس لیے لی جا رہی، اور اگر مولا کا معنی دوستی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہنی ان لکا یبن ابی طالب قد اصبحت و امسیت مولا کل مومن و کل مومن. یہ اس طرح سے مبارک بات کیوں نہیں جا رہی کہ اے علی ابن ابی طالب، ابی طالب کے بیٹے علی، آپ کو مبارک ہو کہ آج سے آپ ہر مومن کے مولا ہو گئے، ہر مومنہ کی بھی مولا ہو گئے. یعنی مومن تب بنے گا جب علی کی ولایت کو مانے گا، مومنہ بھی تب بنے گی جب علی کی ولایت کو مانے گی. آپ اگر کوئی خود کو مومن سمجھتا ہے اور علی کے مقابلے میں آئے گا تو پہلے مرحلے میں وہ مومنیت سے نکل جائے گا. مومن ہے تو مومن نہیں رہے گا، مومنہ ہے تو مومنہ نہیں رہے گی. ہاں اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، میزان، شاخص، معیار، ترازو، ذات علی، ولایت علی ابن ابی طالب، یہاں تک کہ غدیر کے بعد اب جو کیفیت شروع ہوئی، اب یہ کوشش شروع ہوئی، مدینے کی فضا بدل گئی، مدینے کی سیاست بدل گئی. اور میں چار شخصیات ہیں، چار افراد جنہوں نے مسلسل ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، مختلف قبائل کے سرداروں سے مل رہے، مختلف لوگوں سے مل رہے، یعنی مدینے میں کم حاضر ہو، یعنی نماز میں کبھی کبھی آ رہے، اور مسلسل لوگوں سے مل رہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، گفتگویں ہو رہی ہیں، منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اطراف کے قبائل سے ملا جا رہا ہے. اور اس کا نتیجہ اثر ظاہر ہوا. بعد از رحلت رسول تیسرے دن قبیلہ بنی اسلم کے 700 گھوڑ سوار افراد آئے اور کہا کہ ہم کبھی یہ برداشت نہیں کریں. یہ بات کس نے ان کے ذہن میں ڈالی کہ ایک ہی گھر میں نبوت ہو اسی گھر میں خلافت چلی گئی. اگر علی نے خلافت کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہم علی کے گھر کو آگ لگائیں. یہ کیفیات. اور یہاں سے ان تمام سلسلوں میں ایک فرد جو سب سلسلوں میں پیش پیش تھا, تبوک کے مقام پر رسول اسلام کے قتل کی سازش میں جو سرغنہ تھا اور باقی مقامات پر اتفاق سے رحلت نبوی کے موقع پر موجود تھی مدینے سے باہر, اور جب اسے اطلاع ملی تو وہ شام میں تھا, تجارت کی غرض سے گیا تھا. فوراً سے اسباب اپنا مال تجارت وہی چھوڑا, ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ شرمندہ ہوں کہ وہ ختم ہو گیا. لیکن اب اس کو مزید ہم آگے نہیں بڑھائیں. میں چاہتا ہوں کہ دوسری جہت ہے, یہ بھی اہمیت کی حامل, لیکن ایک دو جملے تاکہ بات متصل ہو جائے اور کسی حد تک نتیجہ پہنچے. آپ اس فضا میں میرے ساتھ چلے اور میں نے زحمت دی, شرمندہ ہوں. یہاں سے کیفیت بدلی اور یہاں سے یہ فرد حضرت عباس کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ خلافت ہمارا حق ہے اور ہمارے کوئی اہل افراد کی کمی نہیں اور ہم سے پہلے خود بنو ہاشم, تو میں تو چاہتا ہوں کہ علی کو خلافت ملے. اور اگر علی حامی بھر لے خلافت کے لیے, ایک مرتبہ مدینہ میں علی لوگوں کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے عباس, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں لے کے دینا میرا کام. عباس بن عبد المطلب خوش ہوئے اور اس شخص نے کہا کہ آپ چل کے علی کے سامنے میری سفارش کر. اندازہ تھا کہ علی کیا بات ہے. اور جب عباس بن عبد المطلب اس فرد کو جس کا تاریخ اسلام میں بہت اہم کردار, بات یزید کی نہیں, اگر کوئی کربلا کو سمجھنے کے لیے یزید سے پڑھنا شروع کرے گا کبھی بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. کربلا یزید اور حسین کی جنگ نہیں, یزید وہ کاٹ کا گھوڑا ہے جو بنو امیہ کی تمام کثافتوں کا اسارا اور نچوڑ اور خلاصہ ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی اور اس سے بھی پہلے ہوئی, لیکن یہاں پر جب آئے تو علی ابن ابی طالب مسجد نبوی قبر رسول کے پاس قرآن پڑھ رہے تھے. عباس بن عبد المطلب علی کے چچا آگے بڑھے, عرض کیا علی سردار بنو امیہ مدد کے لیے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر علی حامی بھرے اور صرف کہہ دے کہ خلافت میرا حق ہے لے کر دینا میرا کام, میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا, تمام اخراجات سپاہی تمام گھوڑے تیر تلواریں سامان حرب و زر سب میرا ہوگا, بس علی کہیں کہ میرا حق ہے. یہ سنا امیر المومنین تند نگاہوں سے اس شخص کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ خلافت میرا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا, تو نے جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا ہے محدود تم ہے, اس لیے ہم مجبور ہیں کہ تم پر تلوار نہیں چلا سکتے, لیکن ہم تمہیں یہ حق نہیں دیں گے کہ تم ہمارے بیچ آ کر خلافت کی بات کرو. یہاں سے مایوس ہوا, حیث پہ حاکم کے پاس پہنچا اور ڈرایا کہ آپ کو میری افرادی حیثیت کا پتہ ہے, میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے, میری معاشی حالت کا پتہ ہے, میں حکومت چھین لوں گا. تو کہا نا ایسی بات نہیں, یہ حکومت اگر ہماری ہے تو آپ کی بھی, اور اس کے فوائد اور ثمرات میں بھی آپ کو شریک کریں. سارا بیت المال اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دیا اور وعدہ کیا گیا کہ آپ کو اقتدار میں شامل کرے. اور یہاں سے کربلا کی تاریخ شروع ہوئی. چار افراد, ایک ہے شرجیل بن حسنہ, انہیں 9000 کا لشکر دیا گیا, ایک ہے ابو عبیدہ جرہ, انہیں 9000 کا لشکر دیا گیا, ایک ہے عامر بن عاص, انہیں 9000 کا لشکر دیا گیا, ایک ہے یزید بن ابی سفیان, انہیں 9000 کا لشکر دیا گیا. اور ان سے کہا کہ اگر ابو عبیدہ جرہ حمص پر قابض ہو جائے تو وہ وہاں پر حکومت کریں, اور اگر یزید دمشق پر قابض ہو جائے تو یہ وہاں حکومت کرے گا. عمر ابن عاص اگر فلسطین پہ حملہ کرے اور کامیاب ہو جائے تو وہاں حکومت کرے گا. شرجیل بن حسنہ اگر اردن پر قبضہ جما دے یہ یہاں حکومت کرے. یہ چار افراد گئے اور جا کر کوشش کی لیکن لشکر روم کو دیکھ کر گھبرا گئے اور مزید کمک کی خواہش کی. تو خالد بن ولید کو 10,000 افراد دے کر بھیجا گیا اور یہ 46,000 افراد کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ دمشق کا محاصرہ رہا لیکن انہیں کامیابی نہ ملی. 13 ہجری 21 جمادی الثانی جمہور کے پہلے خلیفہ کی وفات ہوئی اور دوسری خلافت کا آغاز ہوا اور دوسری خلافت کے عہد یعنی 14 ہجری ماہ رجب میں دمشق فتح ہوا. اور دمشق کی فتح کے بعد دمشق کا پہلا حکمران یزید بنا امیر شام کا بڑا بیٹا اور 14 سے 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہوئی اور 18 ہجری میں امیر شام کی حکومت کا آغاز ہوا. 60 ہجری تک مسلسل 42 سال حکومت کی جن میں سے 23 ہجری تک صرف دمشق پر حکومت کی. لیکن جیسی تیسری خلافت کا آغاز ہوا تو قنصرین، لبنان، فلسطین، اطراف کی آبادیاں بھی امیر شام کو سونپ دی گئی اور 40 ہجری میں جب علی شہید ہوئے 7 مہینے 25 دن امام حسن نے خلافت دی اور جب امام حسن کے ساتھ صلح ہوئی تو اب 3 براعظموں پر پوری اسلامی دنیا میں بنو امیہ کی حکومت شروع. یہاں تک کہ 60 ہجری کے ماہ رجب میں جب امیر شام بیمار ہوا اور اسے اندازہ ہوا اس نے اپنے طبیب ابن اثال سے پوچھا کیا میں بچ جاؤں گا کا بہت مشکل ہے. تو اپنی زندگی میں جو کچھ چیزیں لکھی ان میں سے ایک تحریر امام حسین کے لیے تھی بیعت کے سلسلے اور یہ کہا کہ جیسے ہی میری موت ہو پہلا کام قاصد کو حسین کی طرف بھیجا جائے اور اس کے تمام کارندے اس کے داہنے باہنے کھڑے. اور اب حالت احتضار میں امیر شام کی سانسیں اٹکی ہوئی اور جیسے ہی ابن عطال یہودی طبیب نے کہا کہ اب حاکم کی موت ہو چکی ہے اسی لمحے گھوڑ سوار کو مدینے کی طرف روانہ کیا گیا. کس کی طرف؟ حسین ابن علی کی طرف. پس امام حسین سے بیعت ہرگز یزید نے طلب نہیں کی. یہ تحریر پہلے سے لکھی گئی اور یزید کی عدم موجودگی میں بھیجی گئی. یزید شکار کے لیے گیا تھا اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ تو دمشق میں اور باقی تمام مورخین نے لکھا کہ ہرگز یزید اپنے باپ کے نماز جنازہ میں شامل نہیں بلکہ اس کی فوج کے سپہ سالار زہاق بن قیس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اور 3 دن گزرنے کے بعد 4th دن یزید شکار سے پلٹا تو یہ حکومت اسے منتقل کی گئی. اب بچوں کی گفتگو ختم ہو رہی تو ایک جملہ عرض کرو اب حسین کیوں مدینہ چھوڑ؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے. یہ جملے میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ عام طور پر ماہ محرم میں خطبہ کا اس ایک نقطے پر فوکس ہوتا ہے کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے انکار کیا نتیجے میں کربلا ہوئی. نہیں، اگر امام حسین سے بیعت نہ مانگی جاتی تو کیا امام حسین قیام نہ فرماتے؟ پھر بھی قیام فرماتے. اور جو دوسری وجہ بیان کی جاتی اس لیے قیام فرمایا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط لکھے. اہل کوفہ کو پتا ہی نہیں ہے امیر شام پر چھوڑا اور امام حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہے اور 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور 3 شعبان کو جب مکہ پہنچے تو 15 رمضان المبارک کو اہل کوفہ کے خطوط کی پہلی کھیپ سعید بن عبداللہ حنفی اور قیس بن مسہر سہداوی لے کر امام حسین کے پاس آئے تو کوفے والے تو باپ میں دعوت دے رہے ہیں حسین پہلے سے مدینہ چھوڑ رہے ہیں. حسین نے کیوں مدینہ چھوڑا؟ کیوں قیام کیا؟ فلسفہ قیام حسین کیا؟ یہ اس لیے بھی بیان کرنا ناگزیر ہے. معروضی حالات اس لیے کہ اب آقا کے قیام کو محدودیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بات نہ کریں, یہ بات منافی ہے قیام حسین کے, نہ. اس لیے تفسیر قیام حسینی کو آنے والے چار دنوں میں بالتفصیل بیان کیا جائے گا. آج کی حد تک کی اساس اور بنیاد جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, امام حسین نہ انکار بیعت کی وجہ سے قیام کیا, نہ اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے قیام کیا. کیوں قیام کیا؟ امام حسین یزید کی بیعت کا انکار کر کے زندہ بھی رہ سکتے تھے, خود کو بھی بچا سکتے تھے, مخدرات عصمت و طہارت کے پردوں کو بھی بچا سکتے تھے. کیا عبداللہ ابن زبیر اس نے یزید کی بیعت کی تھی؟ نہیں کی تھی. تو کیا قتل ہو گیا تھا؟ نہ. عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہ ہوا, زندہ رہا, بلکہ شام مکہ سے اس نے بیعت کا آغاز کیا, لوگوں سے بیعت دینا شروع. جیسے امام حسین مکہ سے چلے, اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا عبداللہ ابن زبیر بن عوام, اس نے اہل مکہ سے بیعت دینا شروع. یہاں تک کہ پھر مکہ والے اس کی بیعت کرنا شروع ہوئے, پھر مدینہ والے, پھر طائف, پھر عراق, سارا حجاز, مصر, آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت, اور اس کی حکومت یزید کی حکومت سے بڑی, اور یزید کی حکومت سمٹ کر شام, قنسرین, لبنان, فلسطین تک محدود ہو گئی. اور دو حملے کیے مکہ اور مدینہ پر, مسلم ابن عقبہ کے ذریعے سے, حسین بن نمیر کے ذریعے سے, اور دونوں میں اس کی ناکامی ہوئی. اور یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا, اور اس کوشش میں مرا کہ کسی طرح سے پوری دنیا, اسلامی دنیا پر قابض ہو گئے, لیکن ناکام رہا اور اسی غم میں مر. اس کے بعد اس کا بیٹا 40 دن کے لیے برسر اقتدار آیا, باپ پہ لعنت کی, دادا پہ لعنت کی, حکومت سے الگ ہوا, اور مروان بن حکم نے اسے زہر دلوایا, معاویہ ثانی. پھر خود برسر اقتدار آیا, 9 مہینے مروان نے حکومت دی, بالآخر اپنی بیوی کے ہاتھ سے اس نے کنیزوں کے ساتھ مل کر, جب یہ سو رہا تھا, اس کے منہ پر تکیہ رکھ کے اسے موت کی بھی سنا دی. پھر اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی حکومت شروع, جو 86 ہجری تک چلی, 22 سال اس نے حکومت کی, اور 73 ہجری تک مسلسل عبداللہ بن زبیر کے ساتھ لڑتا رہا اور ہمیشہ ناکام ہوا. اور 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ذریعے سے اس نے عبداللہ بن زبیر بن عوام کو قتل کیا اور اس کی حکومت کو ختم کیا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کی بیعت نہ کر کے عبداللہ ابن زبیر نہ صرف یہ کہ قتل نہ ہوا, بلکہ 9.5 سال حکومت کرنے میں کامیاب ہوا, اور یزید اور مروان اور عبد الملک سے بڑی حکومت کی اس نے. تو حسین بیعت نہ کر کے خود کو بچا سکتے تھے؟ کیا عبداللہ بن زبیر کی حیثیت حسین سے زیادہ تھی؟ سماجی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, مذہبی اور دینی اعتبار سے, نسبت رسول کے لحاظ سے, اگر وہ حکومت بنا سکتا ہے تو حسین نہیں بنا سکتے؟ پھر حسین کیوں جا رہے, کیوں مدینہ چھوڑ رہے؟ اگر حسین ابن علی مدینہ نہ چھوڑتے اور قیام نہ فرماتے تو یزید کا کردار اور بنو امیہ کا کردار پورے اسلامی معاشرے میں یوں سرایت کر جاتا کہ جز دین اور رکن دین سمجھا جاتا. نہیں, کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ کیا شام میں لوگوں نے بدھ کے دن نماز جمعہ نہیں پڑھی تھی؟ یہاں پر نماز بھی ہوتی ہے گلستان زہرا, کبھی دیکھیے گا آزمائش کے طور پر, آپ کے امام جماعت اگر کبھی وہ یہ کام کرے کہ 10 منٹ پہلے, آزان مغرب سے 10 منٹ پہلے آپ سے کہیں کہ نماز پڑھ, شاید آپ ان کی بات کو نہ مان, آیت اللہ سیستانی آ جائے یا آیت اللہ سید علی خامنائی آ جائے, اور وہ یہاں آئے اور آپ ان کا استقبال کریں, اور یہیں گلستان زہرا میں سید علی حسینی سیستانی یا سید علی خامنائی آپ سے کہیں کہ مجھے واپس جانا, تو ذرا نماز 5 منٹ پہلے پڑھ لیتے, بتائیں ان کے تمام تر احترام اور عزت کے باوجود آپ مغرب کی نماز 5 منٹ پہلے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. تو پھر مسلمانوں نے جمعہ کی نماز 2 دن کیسے پہلے پڑھ لی اور کسی نے اعتراض تک نہ دیا؟ اس لیے کہ جو حاکم کا دین تھا حاکم کا جو کردار تھا اسی کو دین سمجھا جا رہا تھا. تو یہ ایک مثال ہے. اسی طرح سے بنو امیہ کا ہر عمل اس طرح اسلامی معاشرے میں جڑ پکڑ لیتا, عام ہو جاتا اور جزء حیات بن جاتا کہ ہمارے ہاں شراب کو زمزم کی اہمیت مل جاتی اور شراب کو ایک مقدس تبرک کے طور پر استعمال کیا جاتا اور ہمارے ہاں سارے واجبات حرام میں بدل چکے ہو اور سارے حرام کاموں کو واجب سمجھ کے ہم انجام دے رہے ہو اور ہمارے ہاں مسجدوں میں, شادی حالوں میں, عبادت گاہوں میں, گھروں میں, نکاح کے موقع پر ایک مولوی صاحب چائنا کی ٹوپی پہن کے آ جاتے, سر پر دستار رکھے آ جاتے, کندھوں پر ابا و ردا رکھے آتے, تسبیح گھماتے ہوئے بیٹھ کر ماں کا سگے بیٹے کے ساتھ, بہن کا سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھا جاتا اور دنیا کی کسی مسلمان کو ذرہ برابر تعجب نہ ہوتا اگر حسین قیام نہ فرماتے. حسین ابن علی نے قیام کر کے بنو امیہ اور اسلام کے درمیان ہمیشہ کے لیے خط نسب اور لکیر کھینچی, یہ کیا, ورنہ حسین تو قتل ہو گئے, حکومت تو پھر بھی یزید کرتا رہا. پھر فاتح کو ہے, فاتح وہ ہے جس نے انسانی قدروں کو بچایا, جس نے اخلاقی اقدار کو بچایا, جس نے ناموس سے بشر کو بچایا, جس نے غیرت انسانی کو بچایا, جس نے انسانیت کو بنو امیہ کی غلامی سے نجات دلائی چاہے اس کی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ہاتھ کیوں نہ جکڑے ہیں. مسلمانوں کی گردنوں کو بنو امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا چاہے کہ علی اکبر جیسے بیٹے کے گلے پہ کیوں نہ خنجر چل جائے. اللہ کی قسم حسین ابن علی پوری کائنات کے عوض میں علی اکبر کے سر کا ایک بال بھی پیش نہ کرتے ہیں. پھر علی اکبر جیسا جواب کیوں دیا؟ انسانیت کا حق ہے کہ حسین پر فدا ہو جائے, اس لیے کہ حسین نے خود کو انسانیت پر فدا کر لیا. علی اصغر کو قربان کیا, علی اکبر غیر معمولی قربانی ہے. علی اکبر وہ قربانی جس پر قیامت تک اہل بیت گریا کرتے رہیں گے, ہم روئیں یا نہ روئیں, امام زمانہ پردہ غیبت میں ہمہ وقت جس شخصیت پر آنسو بہاتے ہیں اس شخصیت کا نام شبیہ رسول اللہ علی اکبر ہے. یہاں تک کہ وہ شخصیت دنیا حدیث میں جن کا نام ہے, وہ شخصیت جو قاضی کو ساتھ رہے بنو امیہ کی طرف, ان کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. وہ جناب مسلم ابن شہاب زہری جب وہ مرید ہوئے, اگرچہ بنو امیہ کے چیف جسٹس لیکن کردار امام سجاد کی وجہ سے آپ کے قریب آئے اور پھر ان کے بیٹے کی شادی کی نوبت آئی اور بیٹے نے کہا چلے مدینے چلے, یہ مکہ میں رہتے, مدینے چلے اور چل کے امام سجاد سے خواہش کرے کہ وہ بھی ہماری شادی میں شرکت فرمائے. جب باپ بیٹا گئے تو امام سجاد نے فرمایا کہ اے شخص, ہم نے اہل بیت نے اب خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا, کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے ان کے کام نے یہ جملہ کہا, کہا بابا اگر امام سجاد نے میری شادی میں شرکت نہ کی تو پھر میں شادی نہیں کروں گا, شادی نہیں کروں گا. یہ سنا تو انہوں نے امام کی بارگاہ میں عرض کی, کہا کہ میرے بیٹے نے اپنی شادی کو آپ کی شرکت سے مشروط کرا دیا کہ امام آئیں گے تو شادی ہوگی اور اگر امام نہیں آئیں گے میں شادی نہیں کروں گا. امام نے فرمایا اچھا اگر اس کی شرط ہے تو پھر میری بھی شرط ہے, اگر یہ چاہتا ہے کہ میں شرکت کروں تو پھر تم اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کر, اس میں مرثیہ خان کو بلانا, پھر میں آؤں گا اور مرثیہ خان سے کہنا کہ وہ آ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت بیان کر. اب پتا چلا کہ علی اکبر کی شہادت کس طرح سے, یہ برچی صرف علی اکبر کے سینے میں نہیں اتری ہے, یہ آل محمد کے سینوں کو پار کر گئی, قیامت تک بشریت آنسو بہاتی رہے. وہ علی اکبر کتنی محبت ہے حسین کو, میں نے پڑھا حسین ابن علی شراب لے کر رات کے کئی پہر گھنٹوں علی اکبر کے سرحانے کھڑے ہو کر علی اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، اور کبھی تو علی اکبر کی آنکھ کھل جاتی اور پوچھتے بابا آپ جاگ رہے ہیں، حسین کہتے علی اکبر کیا کروں، آپ کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، آپ کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ اب سوچیں اس بیٹے سے کیسے جدا ہوئے ہوں گے۔ اس لیے جو جملے، بس دو جملے آج دو، جو کلمات حسین نے علی اکبر کے لیے استعمال کیے وہ کربلا کے کسی دوسرے شہید کے لیے استعمال نہیں کیے۔ ادھر علی اکبر کو روانہ کیا اور ادھر اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا۔ کسی انسان کو حسین نے اس قابل نہیں سمجھا، اللہ کو گواہ بنایا اور کہا پروردگار گواہ ہے نا، اب اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ قد اشبہ الناس برسول اللہ، جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے، خلقن و خلقن و منطقہ، کردار میں، گفتار میں، ظاہر میں، باطن میں، یہ نقش ثانی ہے محمد مصطفیٰ کا، یہ ہو بہو شبیہ ہے محمد مصطفیٰ کی۔ پروردگار تو جانتا ہے، ہمیں جب بھی اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اس لیے تڑپ رہے حسین، علی اکبر کو روانہ کر کے حسین تڑپ رہے۔ اور پھر یہ جملہ زبان سے جاری ہوا، یا بنیا محلن محلا، یا بنیا محلن محلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا۔ اور جو دوسرا جملہ کا علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا، مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ علی اکبر جا رہے کہ اچانک علی اکبر نے کچھ آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا۔ کیا دیکھا؟ حسین اونچے منہ کربلا کی زمین پر گھوڑے سے اترے، جلدی سے بابا کو اٹھایا، آج کیا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا اے علی اکبر، کاش آپ کا آپ کے جیسا